مومن و برکت کا مہینہ پھر آ گیا ہے مومن و برکت کا مہینہ بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ رمضان مبارک رمضان مبارک.
اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویذل المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد
اللہم صل علی محمد وعلی محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذی ببقائه بقیۃ الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده سبرت الارض والسماء وبه یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا وعجل لنا اللہم ظہوره فانہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد و آلہ. ادر محترم، یہ نشست ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے رکھی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان جو ہے ماہ تقوی و پرہیزگاری ہے، ماہ نزول قرآن ہے، ماہ ربیع القرآن ہے، یعنی قرآن کے لیے بہار کا موسم ہے. تو بہت مناسب ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم بات کریں تقوی و پرہیزگاری کی، قرآن کی، قرآن کے موضوعات کی. اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ ہم قرآن کے متعلق کچھ بات کریں. قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن کے آغاز ہی میں بیان کر دیا گیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے. اور اس آیت میں دیکھیں متقین بھی آ گیا اور قرآن بھی آ گیا. متقین کون ہے؟ متقین کا لفظ جہاں کہیں قرآن کریم میں آتا ہے، آپ اگر اس کے ترجمے دیکھیں تو ترجمے میں آپ کو ملے گا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. جب یہ لفظ ناؤن کے طور پر آتا ہے متقین کو ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگار. جب یہ لفظ ورب کے طور پر آتا ہے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب اتقوا اللہ آتا ہے یعنی تقوی اختیار کرو، تو وہاں عام طور پر ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. اتق اللہ یعنی اللہ سے ڈرو. تو اصل میں یہ لفظ ہے کیا؟ اصل میں ہے یہ لفظ وقایا، جس سے یہ سارے الفاظ نکلے ہیں، جس کا لفظی معنی ہے بچنا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں وقنا عذاب النار، تو وقنا میں یہ جو قی ہے قاف زیر قی، یہ بھی وقایا سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے بچنا. وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اسی سے لفظ تقویٰ نکلا ہے جس کا مطلب ہے بچنے والے. متقین یعنی بچنے والے، تقویٰ یعنی بچنا. اب ظاہر ہے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا اگر ہم کہیں گے ہدل للمتقین کا مطلب بچنے والوں کے لیے ہدایت، اتق اللہ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے بچو، تو ذرا یہ مناسب معلوم نہیں ہوگا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مفہوم اس کا یہی ہے، مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، پرہیز کرو کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرو. ڈرنے کا معنی بھی کم و بیش یہی ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے عدل سے ڈرو کہ اگر وہ انصاف کرنے پر آ جائے تو پھر ہر گناہ کی سزا دے گا اور ہر نیکی کا ریوارڈ دے گا، اور اگر ایسا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہیں. تو اس طرح یہ معنی کیا جاتا ہے. جس طرح ایک مریض ہے, بعض اوقات انسان شوگر پیشنٹ ہوتا ہے اور وہ چینی سے پرہیز کرتا ہے, وہ بھی ایک پرہیزگار ہے. پرہیزگاری کس سے ہے؟ شکر سے. تو اسی طرح انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرے, بچے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر متقین ہی کے لیے قرآن ہدایت ہے تو متقین تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے, متقین تو پہلے ہی کسی درجے پر فائز ہیں. تو عام لوگ کیا کریں گے, کیا واقعی قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ جی نہیں, ایک دوسرے مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو اتارا گیا, اور یہ قرآن کیا, یہ ہدی للناس ہے, لوگوں کے لیے ہدایت, انسانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے. وبینات, وبینات من الہدیٰ, ہدایت کی روشن نشانی ہے, روشن دلیل ہے. والفرقان, اور یہ فرقان بھی ہے. فرقان یعنی حق اور باطل کو واضح کرنے والی, حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والی کتاب ہے. فرق واضح کرنے والا معیار ہے, معیار کہ جس پہ رکھ کے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل, کیا صحیح اور کیا غلط. ہر انسان کے پاس ایک فرقان ہے, ہر آدمی نے اپنا اپنا فرقان بنایا ہوا ہے. کسی کا فرقان اس کے ذاتی مفادات ہیں, کسی کا فرقان اس کے گروہی مفادات ہیں, اور اسی فرقان پہ رکھ کے ہر چیز کو چیک کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا بری, مفید ہے یا مضر. ہم سے کہا گیا ہے کہ وہ معیار, وہ اسٹینڈرڈ, وہ پیرامیٹر کہ جس پہ رکھ کے تمہیں چیک کرنا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے, قرآن کو وہ معیار قرار دو. تمہارے لیے فرقان جو ہے وہ قرآن ہے. اپنے جو ذاتی فرقان ہیں اور گروہی فرقان ہیں اور خاندانی فرقان ہیں اور مسلکی فرقان ہیں اور علاقائی فرقان ہیں, ان کو ایک طرف رکھ کے وہ جو الہی فرقان ہے اس کو اختیار کرو. تو یہ قرآن فقط متقین کے لیے ہدایت نہیں, بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت. بلکہ جہاں پر کہا گیا متقین کے لیے ہدایت ہے, اس کی بھی تشریح ہے, اور وہ تشریح یہ ہے کہ تقویٰ کا ایک منیمم لیول ہے, ایک منیمم درجہ ہے. اور ایک منیمم درجہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ پرسیپشن موجود ہو کہ اگر اس کے سامنے حق واضح ہو جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. جس انسان کا پرسیپشن یہ ہو کہ اگر اس کے نزدیک حق واضح ہو جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے, قرآن ایسے انسان کے لیے ہدایت ہے. کسی انسان کی اپروچ اگر یہ نہیں ہے, کوئی انسان جو ہے وہ ڈھیٹ ہے, کوئی انسان متعصب ہے, کوئی انسان پہلے ہی سے ایک خاص نظریے کی طرف اس طرح مائل ہے کہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کے لیے قرآن بھی ہدایت نہیں ہے. کم از کم اتنی اپروچ اس کی ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے حق واضح ہو جائے تو اس کو قبول کر لے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اور ایک جگہ کہا گیا یہ قرآن جو ہے وہ ھذا بصائر للناس, یہ بصیرت افروز کتاب ہے, بصیرت میں اضافہ کرنے والی کتاب ہے. اگر انسان اس کو پڑھے گا تو اس کی بصیرت بڑھ جائے گی. بصیرت بھی وہ چیز ہے جس سے انسان وہ چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے جو بظاہر سامنے نہیں ہوتی. بصارت سے تو انسان سامنے کی چیزیں دیکھ لیتا ہے, بصارت کمزور ہو جائے تو چشمہ لگائیے, لیکن اگر بصیرت کمزور ہو جائے تو کیا کیجیے؟ کیونکہ بصیرت سے انسان وہ چیزیں دیکھتا ہے جو بظاہر سامنے نہیں ہیں. اگر سیاسی بصیرت ہو تو سیاسی چیزوں کو دیکھ لے گا. مثلا 50 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے, 50 سال کے بعد پاکستان مثلا کس مقام پہ کھڑا ہو, 25 سال کے بعد ہماری معیشت کا کیا حال ہوگا, یہ ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا. ہاں بجٹ کے فگرز کو دیکھ کے تبصرہ ہر انسان کر سکتا ہے, مہنگائی کے تناسب کو دیکھ کے تبصرہ ہر انسان کر سکتا ہے, لیکن وہ چیز جو ابھی سامنے نہیں ہے اس پہ تبصرہ ہر انسان نہیں کر سکتا. اس کے لیے بصیرت چاہیے, اس کے لیے سیاسی بصیرت چاہیے, اس کے لیے معاشی بصیرت چاہیے. اسی طرح ایک دینی بصیرت ہے. اس بصیرت کو بڑھانے کے لیے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن. بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ہدایت کیسے حاصل ہو, بصیرت کیسے حاصل ہو, تقویٰ کیسے حاصل ہو؟ قرآن کریم میں آپ غور فرمائیے کہ جگہ جگہ آپ کو اس قسم کے الفاظ ملیں گے, یعقلون اور تعقلون, یشعرون اور تشعرون, یتدبرون اور تتدبرون. یہ کیا ہے؟ تعقل, یتفکرون اور تتفکرون, تفکر, تدبر, تعقل, تفکر, تدبر, علم, یعلمون اور تعلمون, شعور, آگہی, حکمت, یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں پیغمبر. یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ علم, حکمت, شعور, آگہی, تفکر, تدبر, تعقل, یہ سب کیا؟ یہ عقل کی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ عقل کی ایکٹیویٹیز ہیں. قرآن ہماری عقلوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے. انبیاء علیہ السلام بھی اسی لیے تشریف لائے ہیں. مولا علی کے خطبہ نجر البلاغہ میں جس میں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی آمد کے مقاصد کو بیان کیا ہے, فرماتے ہیں خدا نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہمارے دفائن العقول کو ظاہر کریں, ہمارے عقلوں کے دفینے کو ظاہر کریں. یعنی ہماری عقلوں کے اندر ایک دفینہ پوشیدہ ہے. دفینہ سمجھتے ہیں آپ؟ تو عقلوں کا کے اندر جو دفینہ ہے اس دفینے کو باہر نکالنے کے لیے خدا نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے. تو قرآن کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہماری عقلوں کو ایڈریس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں, اور غور و فکر اس قدر اہم قرار دیتا ہے کہ غور و فکر نہیں کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کریم پر اگر غور و فکر نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. غور و فکر کرنے والی کتاب. ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ قرآن پڑھو اور عمل کرو. بڑا پاپولر نعرہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, اکثر لوگ کہتے ہیں, بعض علماء بھی کہہ دیتے ہیں بھائی قرآن پہ عمل کرو, قرآن پہ عمل کرو, قرآن پہ عمل کرو. ہماری مشکلات کا اصل حل یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں. ہماری مشکلات کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم نے اس قرآن کو عمل کرنے کے لیے نازل کیا؟ ایسی کوئی آیت آپ غور کریں. ابھی آپ رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے, آپ یہ غور کیجئے, ایسی کوئی آیت اگر آپ کی نظر سے گزرے مجھے بھی بتائیں کہ بھئی فلاں سورے کی فلاں آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے اتارا کہ لوگ اس پر عمل کریں. یہ تو بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے, کہ خود قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ لکھا ہوا کہ قرآن کو عمل کرنے کے لیے ہم نے نازل کیا. نہ قرآن کریم کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے عمل کریں. فرض کریں آپ یہ طے کریں کہ آج میں شروع کرتا ہوں قرآن, آج میں دو صفحے پہ عمل کروں گا, کل مزید دو صفحے پہ عمل کروں گا, پرسوں مزید دو صفحے پہ عمل کروں گا, اس انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک دو سالوں میں پورے قرآن پہ عمل ہو جائے گا. از اٹ پاسبل؟ آپ قرآن کو کھول کے عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ عمل کرنے والی چیزیں ہیں نہیں. یہ قرآن اس طرح نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے, بغیر پڑھے ہوئے تبصرہ کر دیتے ہیں نا, تو وہ سمجھتے ہیں قرآن کوئی آپریٹنگ مینول ہے. کہتے بھی ہیں بہت سے لوگ, قرآن کوئی آپریٹنگ مینول ہے، آپ کوئی مثلا موبائل خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے، اس مینول کو کھولیں، اس پہ عمل کریں، ایک ایک صفحہ نمبرنگ بھی ہوتی ہے 1, 2, 3, 4 کہ بھائی اس کو آن کس طرح کریں گے، اس کو چارج کس طرح کریں گے، اس کو کال کس طرح کریں گے، میسج کس طرح کریں گے، آف کس طرح کریں گے، بیٹری کس طرح لگائیں گے، سم کس طرح لگائیں گے، میموری کارڈ کس طرح لگائیں گے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے تصویروں کے ساتھ. دس از آپریٹنگ مینول. قرآن از ناٹ لائک دیٹ. قرآن ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایسے کھولیں اور نقشہ کے مطابق عمل کریں. آپ کہیں میں نے قرآن پہ عمل کر لیا. اگر سیدھے سیدھے عمل کی بات کریں، مثال کے طور پہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ہے نا، والدین کی خدمت کرو وغیرہ وغیرہ، تو بعض علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں، شیعہ علماء نے بھی لکھی ہیں، سنی علماء نے بھی لکھی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم میں عمل کرنے والی آیتیں کتنی ہیں. فقہ القرآن یا احکام القرآن کے نام سے ہمارے ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں، قطب راوندی، ان کی کتاب ہے فقہ القرآن. اس طرح اہل سنت کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. خیر شیعوں نے لکھی ہوں یا سنیوں نے لکھی ہوں، قرآن تو سب کا ایک ہی ہے. 500 سے زیادہ آیتیں جمع نہیں کر سکے، احکام والی آیتیں جس میں یہ حکم ہو کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، واٹ ٹو ڈو اینڈ ناٹ ٹو ڈو، یہ آیتیں بنتی ہیں میکسیمم. 500 سے کم ہی ہیں لیکن میکسیمم کتنی ہے؟ 500 ورسز آف قرآن آؤٹ آف 6,600. تو 500 آؤٹ آف 6,600 ایون ڈز ناٹ میک 10% آف قرآن. یہ 10% بھی نہیں ہے. تو سپوز یہ 10% آف قرآن جو ہے وہ احکام پر مشتمل ہو، حلال و حرام اور کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے، تو واٹ از ریمیننگ 90% آف قرآن؟ وہ 90% کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے میں. وہ 90% کیا ہے؟ تو سیدھے سیدھے عمل کرنے والی آیتیں نہیں ہیں. وہ ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. دیکھیں یہ ٹھیکہ ہم نے دے دیا دیگر قوموں کو، یورپ کو، امریکہ کو، چائنا کو، جاپان کو، دوسری قوموں کو ہم نے غور و فکر کا ٹھیکہ دے دیا ہے کہ اس کائنات پہ غور و فکر کریں، انسان پہ غور و فکر کریں، معاشرے پہ غور و فکر کریں، نظام فطرت، نظام قدرت پر غور و فکر کریں، اس نیچر پہ غور و فکر کریں، ایکسپلینیشن آف نیچر، ایکسپلوریشن آف نیچر، یہ سارا ٹھیکہ ہم نے دوسری قوموں کو دے دی ہے. اور پھر وہ غور و فکر کرنے کے بعد کچھ ایک کھلونا بنا کر دے دیتے ہیں، وہ ہم خرید لیتے ہیں فوراً. تو وہ کام جس کی طرف قرآن کریم ہمیں مائل کر رہا ہے کہ تدبر فی القرآن، قرآن پہ غور و فکر کرو، یہ کرنے کو ہم تیار نہیں. تو قرآن کو پڑھنا اور پھر قرآن پر عمل کرنا، پڑھنے اور عمل کرنے کے درمیان میں جو ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے جس کو کہتے ہیں غور و فکر کرنا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں قرآن پہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. پہلے غور و فکر تو کرو، پہلے غور و فکر کرو. اور غور و فکر جب کوئی انسان کرتا ہے، غور و فکر جب کوئی قوم کرتی ہے، غور و فکر جب کوئی ملت، امت کرتی ہے، تو اس کے سامنے نئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں. غور و فکر کرنے والے کے سامنے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں. جب نئی نئی راہیں تمہارے سامنے کھلنے لگے، پھر تم عمل کرو. عمل کے بغیر دین نہیں، عمل کے بغیر اسلام نہیں. عمل تو ضروری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. یہ تو قرآن کریم میں کوئی 20 مقامات پر آیا، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. عمل صالح ضروری ہے، بغیر عمل صالح کے نجات نہیں. یہ بالکل کلیئر ہے، واضح. لیکن کیا ہے؟ پہلے پڑھنا ہے، پھر تفکر ہے، تدبر ہے، تعقل ہے، پھر عمل ہے. اس لیے سرے سے سیدھا نہیں کہا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور عمل کرو. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جیسے نماز کی کتاب ہوتی ہے, دعا کی کتاب ہوتی ہے, مفاتیح الجنان ہے. ابھی آپ اعمال کریں گے شب قدر کے, مفاتیح الجنان کھولیں, 19 کے اعمال, 21 کے اعمال, 23 کے اعمال, 27 کے اعمال, عمل کریں اس کے مطابق ون بائی ون جیسے لکھا ہوا ہے اسٹیپ وائز. نماز کی کتاب لے لیں, ایک اچھی کتاب آتی ہے نماز جعفریہ, ہر طرح کی نماز اس میں ہے, عیدین کی نماز, جمعے کی نماز, والدین کے لیے نماز اور مرحومین کے لیے نماز, کوئی نماز آپ کو پڑھنی ہو, عید کی نماز نکل گئی فرض کریں, بس لوگ عید کے دن دیر سے اٹھتے ہیں چھو کے نماز نکل جاتی ہے, کوئی بات نہیں, نماز جعفریہ کھولیں, نماز عید پڑھ لیں. لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے قرآن کو کھولا اور عمل کر لیا. تو قرآن دعوت دیتا ہے غور و فکر کی دعوت. قرآن اگر اس کائنات میں خدا کی نشانی کی بھی بات کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں, لآیات لقوم یعقلون, نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے نشانی. عقل مند کچھ ہوتے ہیں, عقل مند کچھ ہوتے ہیں, عقل بند. تو جو عقل بند ہے ان کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں ہوتی. جو عقل بند ہو, ایک دریا ہے اس میں بہت پانی ہے, لوگ آ رہے ہیں, نہا بھی رہے ہیں, بھر بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, لے کے بھی جا رہے ہیں, کپڑے بھی دھو رہے ہیں, ایک بوتل کا ڈھکنا آپ بند کریں خالی بوتل کا اور دریا میں ڈال دیں, دریا میں بہت پانی ہے لیکن بوتل کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ ڈھکنا جو بند ہے. تو اسی طرح بعض انسان ہوتے ہیں جن کا ڈھکنا بند ہوتا ہے, جب تک وہ ڈھکنا نہیں کھولیں گے ان کو حاصل نہیں ہوگی, وہ نشانی نظر ہی نہیں آئے گی. بس اس کائنات میں اتنی نشانی ہے خدا کی, اس انسان کو نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ ان کا ڈھکنا بند ہے. اس کائنات پہ غور و فکر کر رہے ہیں, انسان کی ذات پہ غور و فکر کر رہے ہیں, بڑے ماہر, بڑے ڈاکٹر, بڑے سرجن, بڑے سائنٹسٹ چیزوں کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور ایٹم کیا ہے اور مولیکیول کیا ہے اور اس کے اندر اسٹرکچر کیا ہے اور الیکٹران کیا ہے, پروٹون کیا ہے, نیوٹران کیا ہے, اس کا ماس کتنا ہے, اس کا چارج کتنا ہے, کس طرح وہ بانڈ بناتے ہیں, کس طرح وہ دو ایلیمنٹ کے جو الیکٹران ہیں وہ مل کے کمپلیٹ کرتے ہیں اپنے آربٹ کو, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اتنی گہرائی میں انسان جا رہا ہے, سیکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, تجربات کر رہا ہے, پڑھا بھی رہا ہے بچوں کو, کہیں اس کو خدا نظر نہیں آ رہا, کبھی اس بات پہ غور و فکر نہیں کر رہا ہے کہ اس کی زبان سے نکلے سبحان اللہ کیا بات ہے. الگ الگ سبجیکٹ ہیں, کیمسٹری الگ سبجیکٹ ہے, فزکس الگ سبجیکٹ ہے, بایولوجی الگ سبجیکٹ ہے, اسلامیات الگ سبجیکٹ, یہ الگ الگ سبجیکٹ ہیں. جب الگ الگ سبجیکٹ ہوں گے تو کیمسٹری میں بھی خدا نظر نہیں آئے گا, فزکس میں بھی خدا نظر نہیں آئے گا, زولوجی میں بھی خدا نظر نہیں آئے گا, باٹنی میں بھی خدا نظر نہیں آئے گا. خدا کہاں نظر آئے گا؟ اسلامیات میں. اسلامیات کی کتاب سب سے پتلی ہوتی ہے, تو اس کو کیمسٹری میں خدا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ استاد کو بھی نظر نہیں آ رہا, شاگرد کو کیا نظر آئے گا؟ سمندر کی گہرائی میں ایک انسان اتر گیا, وہاں کیمرہ بھی لے کے چلا گیا اور اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ ٹی وی میں دکھا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کی زبان میں یہ نہیں آ رہا کہ سبحان اللہ کیا خدا کی قدرت. گاڈ لیس اسٹڈیز, گاڈ لیس آبزرویشن. ایک ہے گاڈ لیس آبزرویشن, ایک ہے گاڈ بیسڈ آبزرویشن. وہ جو گاڈ بیسڈ آبزرویشن ہے اس میں ہر جگہ خدا نظر آتا ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. فأينما تولوا فثم وجه الله, جدھر رخ کر لو ادھر اللہ کا سامنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے حالت نماز میں اللہ کا سامنا ہو, ضروری نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کے دوران طواف اللہ کا سامنا ہو, مقام میقات پہ جا کر کہو لبیک اللہم لبیک, ٹھیک ہے وہاں پر بھی اللہ کا سامنا ہے, لیکن جب تم اپنے کاروبار میں ہو, جب تم اپنے نوکری میں ہو, جب تم ڈرائیونگ کر رہے ہو, جب تم شاپنگ کر رہے ہو, اس وقت بھی تو اللہ کا سامنا ہے یا نہیں؟ تو یہ فرق ہے. ایک انسان اتنی گہرائی میں چلے جاتا ہے, بہت جانتا ہے اس کائنات کو, بہت مطالعہ ہے اس کا, بہت سائنس پڑھا ہوا ہے, خدا نظر نہیں آ رہا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپروچ وہ نہیں ہے, اپروچ میٹیریل ہے, اپروچ ڈیوائن نہیں. دو اپروچز ہیں نا. تو قرآن بھی پڑھے گا تو اس کو خدا نظر نہیں آئے گا, یدل بہی کثیراً ویہدی بہی کثیراً. بہت سے لوگ اسی سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اسی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں جس کو پڑھ کے لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، انہی کتابوں کو پڑھ کے گمراہی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسٹیفن ہاکن کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسٹیفن ہاکن کی ایک کتاب ہے بہت مشہور ہوئی، بیسٹ سیلر بک ہے وہ، اے بریف ہسٹری آف ٹائم. تو اس کا جو فور ورڈ ہے، اسٹیفن ہاکن ایک سائنٹسٹ ہیں جو پیرالائزڈ ہیں، اور کہتے ہیں کہ دی موسٹ بریلینٹ سائنٹسٹ آفٹر آئنسٹائن، رہتا ہے وہ اسی طرح ویل چیئر پہ، بات بھی نہیں کر سکتا، بات کرنے کے لیے بھی اس کو ایک کمیونیکیشن ڈیوائس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کی کتاب بہت مشہور ہوئی، اس کا جو فور ورڈ ہے وہ اس نے اس آدمی سے لکھوایا جس نے اس فلم کی اسکرپٹ لکھی ہے، جوریسک پارک، ایک فلم بہت مشہور ہوئی تھی جوریسک پارک، اس کا اسکرپٹ جس شخص نے لکھا اس سے اس نے اپنی کتاب کا فور ورڈ، ایک سائنٹسٹ نے اپنی کتاب کا فور ورڈ ایک سائنس فکشن کے آدمی سے لکھوایا، ٹھیک ہے نا، اٹس انٹرسٹنگ. تو اس نے میں دو صفحے لکھے اور بہت دلچسپ صفحہ لکھے، تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ دس بک از اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ. یہ جو بک ہے اسٹیفن ہاکن کی، کہتا ہے دس بک از اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ اور پرہیپس ہز ایبسنس. صحیح، دونوں باتیں اس نے لکھ دی، دس بک از اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ اور پرہیپس ہز ایبسنس. تو ہر کتاب ایسی ہوتی ہے، اور اس کا تعلق انسان کے اس اپروچ سے ہوتا ہے، اس فرقان سے ہوتا ہے جس کے مطابق وہ چیک کرتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا مفید ہے اور کیا مضر. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی فطرت کے خم و پیش میں ایسا الجھا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. تو یہ انسان جو اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنی ایجادات اس نے کر لیے، اگر اس کے سامنے یہ بات واضح نہ ہو سکی کہ کیا خیر ہے اور کیا شر، کیا حق اور کیا باطل، کیا مفید ہے اور کیا مضر، انسان کو تو بہت اس زمانے میں 21ویں صدی میں پہنچنے کے بعد، جبکہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے انسان، انسان کو اس دنیا کو جنت بنا دینا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ انسانی تاریخ کا جو سب سے بھیانک دور ہے وہ یہی ہے، سب سے خوفناک دور ہے وہ یہ ہے جس میں انسان انسان سے خوفزدہ ہے. تو قرآن انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، خدا کے پیغام پر غور و فکر کرے، اپنی ذات پہ غور و فکر کرے، اپنے اطراف میں غور و فکر کرے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی جو دریا میں چلتی ہے اس میں، جو ہوا چلتی ہے اس میں، جو بادل چلتے ہیں ان میں، بارش ہوتی ہے ان میں، حیوانات جو زمین پہ پھیلا دیے گئے ہیں ان میں، ان تمام چیزوں میں، لآیات لقومی یعقل، عقل مندوں کے لیے نشانیاں. کہیں کہا گیا لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. اولی الالباب کیا ہے؟ الباب لب کی جمع، لب کا معنی ہے گودا، لب کہتے ہیں گودے کو، ایک چیز ہوتی ہے چھلکا اور ایک چیز ہوتی ہے گودا، جیسے ایک اخروٹ ہے، ایک اس کا ہے چھلکا، ایک اس کا ہے گودا. کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحبان گودا اور کچھ ہوتے ہیں صاحبان چھلکا. وہ جن کی نظر گودے پہ ہوتی ہے، وہ جو گودے تک پہنچ جاتے ہیں، وہ ہیں اولی الالباب، اور وہ جو فقط چھلکے چھلکے پہ رہتے ہیں، وہ ہیں اولی الاقشار، اشر کہتے ہیں چھلکے کو. تو کچھ اہلیہ نے گودا ہیں، کچھ اہلیہ نے چھلکا ہے. تو خداوند عالم کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو نشانیاں ہیں وہ صاحبان گودا کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. اب میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ گودا ادھر بھی ہوتا ہے، سم آر وائز اینڈ سم آر ادر وائز. تو وہ جو وائز ہیں ان کے لیے ہر طرح کی نشانی ہے, جو ادر وائز ہیں ان کے لیے نشانی نہیں ہے. تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد فقط ثواب حاصل کرنا نہیں ہے, ثواب کے لیے ایصال ثواب کے لیے, ثواب تو بے شک ہے, ثواب کی کمی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں, اور وہ جتنا چاہے عطا کرے, ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء, جتنا چاہے ثواب دے دے. بات ثواب کی نہیں, بات ہے نزول قرآن کے مقصد کی, اور وہ مقصد تو جب حاصل ہوگا کہ جب انسان اس کو پڑھے, سمجھے اور غور و فکر کرے. غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی, اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے کل مزید, لیکن آج ہم تھوڑا سا اس سے متصل کرنا چاہتے ہیں کہ آج کی شب جو ہے شب وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اور یہ وہ بی بی ہے کہ جن کی حیات میں قرآن کا وحی کا نزول ہوا. قرآن کا نزول جو ہوا آغاز وحی, تو طرح طرح کی روایتیں مسلمانوں میں مشہور ہیں, لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. فرشتہ آیا, اس نے کہا اقرا, پڑھیے. پیغمبر نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. فرشتہ نے کہا اچھا, پھر آپ کو بھیچا, دبایا, ہلایا, کہا اب پڑھیے. نے کہا بھی نہیں آیا. پھر ٹرائی کیا گیا, زور لگایا اور زور لگایا, کہیں گے اب پڑھیے. آپ نے کہا نہیں آیا اب بھی. پھر تیسری مرتبہ ٹرائی کیا, پھر آ گیا. آپ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے. گھر تشریف لائے تو بڑے خوف زدہ تھے, سہمے ہوئے تھے, فوراً ایک چادر کے اندر چلے گئے. اور بار بار چادر سے باہر منہ نکالتے تھے, پھر بن کر لیا کرتے تھے کہ دوبارہ وہ فرشتہ نہ آ جائے. جناب خدیجہ نے پوچھا کہ آپ کی کیا کیفیت ہو رہی ہے, تو پھر آپ نے حال تھوڑا سا بتایا ان کو. ان کے ایک کزن تھے ورقہ ابن نوفل, کہتے ہیں کہ وہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. وہ ان کو لے کر آئیں, جب ورقہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اوہو, آپ کے پاس تو وہی آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, وہ ناموس اکبر فرشتہ ہے بھائی. اب دیکھیں یہ ساری باتیں, اس قسم کی روایتیں بہت کم بننے جا رہے ہیں, آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں گی چیزیں. لیکن جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی, اس پر پیغمبر کے ساتھ کون تھا, کس نے یہ ساری رپورٹنگ کی, یہ رپورٹنگ کس نے کی؟ ایک تصویر سوشل میڈیا پہ اس دن میں دیکھ رہا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا پہلا کیمرہ جو ہے یہ بن رہا ہے, انڈر کنسٹرکشن. بہت بڑا سا لینس ہے اور اس پہ انسان اوپر بھی چڑھے ہوئے ہیں, نیچے بھی چڑھے ہوئے ہیں, ادھر بھی سب محنت کر کے دنیا کا پہلا کیمرہ بنا رہے ہیں. اس کی تصویر تھی, ہر انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے, دنیا کا پہلا کیمرہ, بڑا عجیب و غریب ہے. لیکن نیچے لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے پہلے کیمرے کی تصویر کس نے کھینچی. غور کیا آپ نے, ایک تصویر تو آپ کے سامنے آ گئی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے کی تصویر کیمرے کی تصویر کس نے کھینچ لی, جب کیمرہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا, پھر یہ تصویر کہاں سے آ گئی کہ دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ بن رہا ہے, ابھی تیار ہو رہا ہے. تو جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی تو راوی کہاں کھڑا ہوا تھا کہ اس نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اور یہ ساری چیزیں بیان کر دیں. تو یہ جو نزول وحی کی کیفیت بیان کی جاتی ہے, بڑی عجیب و غریب ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں پیغمبر کی شان کے خلاف, نہ یہ مطابق حقیقت ہے. لیکن وحی پہلی نازل ہوئی یا آخری نازل ہوئی, ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی وحی تحریری صورت میں نازل نہیں ہوئی, ہے نا. قرآن تحریری طور پہ تو نہیں اترا نا. اگر تحریری طور پر وحی نازل نہیں ہوئی تو پیغمبر یہ کیوں فرمائیں گے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, دیکھیے پڑھنا تو ٹیکسٹ کو آتا ہے یا نہیں آتا نا, آپ سے کہیں پڑھ کے دکھائیے. آئنسٹائن ٹرین یا بس میں گزر رہے تھے, ایک صاحب نے ایک ایڈریس نکالا جیب سے, کہا ذرا پڑھ کے بتائیے. تو انہوں نے آئنسٹائن چشمہ لانا بھول گئے تھے, تو سوری الٹا کہہ دیا میں نے, آئنسٹائن سے جیب سے ایک ایڈریس نکالا اور برابر والے سے کہا کہ آپ ذرا پڑھ کے بتائیے اس پہ ایڈریس کیا لکھا ہوا ہے, چشمہ لانا بھول گئے تھے وہ. تو برابر والے انسان نے کہا سوری میں بھی آپ کی طرح جاہل ہوں, میں پڑھ نہیں سکتا. تو انسان عبارت کے بارے میں تو کہہ سکتا ہے کہ پڑھنا نہیں آتا, اگر قرآن تحریری طور پر نازل ہی نہیں ہوا تو پیغمبر کیوں کہیں گے مجھے پڑھنا نہیں آتا, اور اگر نہیں آتا تو فرشتے نے دبایا ہلایا بھینچا جو کچھ بھی کیا کسی بھی میتھڈ سے صحیح پڑھنا سکھا دیا, آ گیا نا, پھر آپ نے پڑھ لیا پڑھ لیا, پھر اس کے 15 سال کے بعد صلح حدیبیہ میں کہہ رہے پیغمبر اچھا بتاؤ میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے, پھر ایک دفعہ آ گیا پڑھنا تو آ گیا, پھر بھول گئے دوبارہ, کتنی عجیب بات ہے. تو ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے, ورنہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بعض اوقات مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو جو ایک ایوریج آئی کیو لیول ہے نا اس سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے. بہرحال اور پھر پیغمبر گھر آئے اور ڈر گئے اور سہم گئے اور فلاں, اور ورقاء ابن نوفل آ گئے. ورقاء ابن نوفل کون تھے؟ ورقاء ابن نوفل ابھی تازہ تازہ کچھ دن ہوئے تھے کہ وہ کرسچینٹی کا لٹریچر پڑھنے لگے تھے اور ذرا متاثر ہو گئے تھے کرسچینٹی سے. ابھی کچھ دن پہلے کچھ انہوں نے مطالعہ وطالعہ شروع کر دیا تھا, جس نے ابھی تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے کرسچینٹی کا اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو ان کے پاس آیا ہے یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, اور جو خود صاحب وحی اور نبوت ہے وہ نہیں سمجھ پایا کہ میرے پاس وحی آئی ہے اور فرشتہ ہے وحی آیا ہے. کتنی عجیب باتیں ہیں. تو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے امیر المومنین کا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ کس طرح بچپن سے وہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, اور کس طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں خوشبو رسالت کو سونگا کرتا تھا, روزانہ اللہ کے رسول مجھے ایک نیا اخلاق کا سبق دیا کرتے تھے اور میں وہ یاد کیا کرتا تھا, اور میں ان کے ساتھ ہر وقت ساتھ ساتھ اس طرح رہتا تھا جیسے کہ بکری کے ساتھ اس کا بچہ رہتا ہے. اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں پیغمبر کے ساتھ تھا غار حرا میں, اور جب وحی نازل ہو چکی تو میں نے ایک چیخ کی آواز سنی, پھر میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیسی تھی؟ پیغمبر نے فرمایا کہ علی یہ شیطان کے چیخنے کی آواز تھی جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اس کے بعد فرمایا, چونکہ علی نے چیخنے کی آواز سن لی شیطان کے اور وحی کو نزول ہوتے ہوئے دیکھ لیا, اس کے بعد فرمایا کہ یا علی انت ترى ما ارى وانت تسمع ما اسمع, اے علی تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. حالانکہ جب فرشتہ وحی نازل ہوتا تھا تو کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا, کوئی فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتا, ایک ہی مرتبہ دیکھے گا فرسٹ اینڈ لاسٹ, فرشتے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور جب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی صحابہ اکرام دیکھ نہیں سکتے تھے, ایک اندازہ ہوتا تھا بعض اوقات پیغمبر کی کیفیت سے کہ شاید وحی نازل ہو رہی ہے, پھر پیغمبر خود فرما دیا کرتے تھے کہ ہاں وحی نازل ہوئی میرے پاس, بس نہ کسی نے فرشتہ وحی کو آج تک دیکھا نہ کبھی اس کی آواز سنی. لیکن جس طرح پیغمبر نے وحی کی آواز سنی, فرشتہ وحی کو دیکھا, فرمایا یا علی تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. تو وحی نازل ہوئی, پیغمبر گھر تشریف لائے, مطمئن تھے, ایک بھاری ذمہ داری تھی جس کا آغاز ہونے والا تھا, تو ظاہر ہے اس بھاری ذمہ داری کی وجہ سے آپ اگر کچھ مضطرب نظر آ رہے ہوں تو بھائی نہیں ہے, کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. اس وقت سے پیغمبر کی دلجوئی کرنے اور ساتھ دینے والی کون ہے؟ جناب خدیجہ. ہر اچھے وقت میں، ہر برے وقت میں. یہ پہلا دین جو آیا اس پر عمل درآمد کرنے والی کون ہے؟ جناب خدیجہ. جب کوئی مسلمان نہیں تھا، اسلام کی دعوت کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا، خانہ کعبہ میں پیغمبر نماز پڑھتے تھے، ان کے پیچھے علی اور ان کے ساتھ جناب خدیجہ نماز پڑھتی تھی. نماز جب کوئی مسلمان نہیں ہوتا اور لفظ نماز، لفظ الصلاح کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یہ کوئی اور دین ہے جس پر یہ عمل کرتے ہیں، اور اس دین کے فالوور بس یہی تین ہیں، اور کسی چوتھے آدمی کو نہیں جانتا میں. اس وقت سے جناب خدیجہ نے پیغمبر کا ساتھ دیا. اور پھر جب دین کی تبلیغ کا آغاز ہوا اور مشکلات کا دور شروع ہوا، خاص طور پر شاب ابی طالب میں جب محصور ہونا پڑا، جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کون محصور ہوئے، کون لوگ محصور ہوئے؟ مسلمان تو اور بھی ہو گئے تھے، محصور کون ہوا؟ بنو ہاشم. صرف بنو ہاشم محصور ہوئے. اور وہ جو محصوری کا دور ہے وہ انتہائی سخت دور ہے، اور اس سے تھوڑے عرصے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے. صلوات پڑھی گئی. جو بہت چھوٹی ہیں، انفینٹ ہیں. اس وقت ظاہر ہے چھوٹے بچوں کو جس غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی ماں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں شاب ابی طالب میں کیفیت یہ ہے کہ بعض اوقات پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا، کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں. ان تمام نامساعد حالات میں پیغمبر کا ساتھ دینے، پیغمبر کی دلجوئی کرنے والی ہیں جناب خدیجہ. اور وہ دولت جناب خدیجہ کی جو ملکۃ العرب کہلایا کرتی تھی، سب سے بڑا کاروان جو تجارت کا ہوتا تھا جناب خدیجہ کا ہوتا تھا. جب پیغمبر سے ان کی شادی ہوئی، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی تار کاروان تجارت نہیں بھیجا. پھر وہ مال و دولت کہاں گیا، کہاں خرچ ہوا؟ پیغمبر کی زندگی تو ایسی نہیں تھی کہ آپ یہ مال خرچ کرنے والے ہوتے. کہاں گیا یہ سارا مال؟ یہ سارا مال تبلیغ دین میں خرچ ہوا، یہ سارا مال دین کی تبلیغ و اشاعت میں خرچ ہوا. تو یہ جناب خدیجہ کے احسانات ہیں، اور ان احسانات کو پیغمبر یاد کیا کرتے تھے. جناب خدیجہ کی رلت ہو گئی، اسی سال جناب ابو طالب کی رلت بھی ہو گئی. پیغمبر کے دو بڑے سپورٹر، ایک وہ جو گھر کے اندر تھیں اور ایک وہ جو گھر سے باہر تھے، دونوں ایک ہی سال میں اٹھ گئے. پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا. پورا سال سوک کیا، عام الحزن یعنی غم کا سال، پورا سال آپ نے سوک کیا، کیونکہ آپ کے دو بڑے سپورٹر اس دنیا سے ایک ساتھ چلے گئے. بہرحال خدا کی مرضی تھی، کوئی قتل نہیں کیے گئے، شہید نہیں کیے گئے، طبعی موت سے گئے، خدا کی مرضی. لیکن خدا نے ان دو سپورٹرز کے مقابلے میں اپنے حبیب کو دو اور سپورٹرز دے دیے. ایک وہ جو ابو طالب کو ریپلیس کر رہے تھے، جناب ابو طالب کی نمائندگی کرنے والے تھے، اور ایک وہ جو جناب خدیجہ کی نمائندگی کرنے والی تھیں. ایک جو گھر کے اندر پیغمبر کی دلجوئی کرنے والی تھیں، اس طرح دلجوئی کی، اس طرح خدمت کی، اس طرح پیغمبر کو شفقت اور محبت اور سکون دیا کہ آپ نے فرمایا یہ ام ابیہا ہے، اپنے باپ کے لیے ماں کی طرح ہے. پیغمبر اکرم اپنی کم عمری ہی میں اپنی والدہ گرامی کے شفقت سے محروم ہو گئے تھے، پتہ ہے نا یہ بات، بہت کم عمری میں. پہلے تو والد کی شفقت سے محروم ہو گئے اور والدہ گرامی کی شفقت سے محروم ہو گئے. تو کس طرح خدمت کی جناب سیدہ نے، کتنی محبت اور شفقت دی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ام ابیہا ہے، اپنے باپ کے لیے ماں کی طرح ہے. اور گھر سے باہر جس طرح ابو طالب جب تک موجود تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ پیغمبر کی طرف بری نگاہ سے دیکھے, شکایت تو ہوتی تھی لیکن آ کے ابو طالب سے کہا کرتے تھے, یہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے, یہ آپ کا بھتیجا دیکھیں ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے, آپ اس کو سمجھا دیں, اچھا آپ اس کو آفر کریں, کیا چاہیے اس کو, پیسے ویسے چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں, کہیں شادی وادی کرنی ہے کسی حسین و جمیل عورت سے ہم کروا دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, وہی آفر جو مختلف لیڈروں کو کی جاتی ہے ہر دور کے, اور بہت سے لیڈر بک بھی جاتے ہیں انہیں چکروں میں. کچھ لوگوں نے کہا من سیریسلی, کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی معاذ اللہ پیغمبر کو بیماری ہو گئی ہے یا کوئی جن ون آ گیا ہے, انہوں نے کہا ہم ان کا علاج ولاج کرا دیتے ہیں کسی اچھی جگہ جا کر, یہ آفر بھی کی. تو اس طرح کی باتیں کس سے کرتے تھے؟ جناب ابو طالب سے آگے کرتے تھے, اور جناب ابو طالب آ کے یہ باتیں پیغمبر سے بیان کر دیا کرتے تھے, دیکھو یہ میرے پاس آئے تھے یہ کہہ رہے تھے, اور ان کے جواب میں پیغمبر نے فرما دیا کہ چچا جان یہ تو بہت معمولی آفرز ہیں, اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں اور کہہ دیں کہ اس دعوت سے میں باز آ جاؤں تو میں باز آنے والا نہیں ہوں, چاہے اس راستے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اب جب چچا نے دیکھا کہ یہ ڈٹرمینیشن, یہ عزم استقلال, فرمایا بیٹا جو تمہیں کام کرنا ہے کھل کے کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, دیکھ لوں گا باقی لوگوں کو میں. ایسے سپورٹر چچا جب دنیا سے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ رب تو بنانا چاہیے, خدا نے ان کی جگہ انہی کے فرزند مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دیا. جو ہر وقت خلوت میں, جلوت میں, امن میں, جنگ میں, ہر وقت پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتے, ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے, اور جب پیغمبر نے اعلان کیا اپنی نبوت و رسالت کا, دعوت دی دعوت ذو الاشیرہ, لوگ آئے اور کھا پی کے چل دیے, کسی نے ساتھ نہیں دیا. اگر کسی نے ساتھ دیا تو کس نے دیا؟ علی علیہ السلام نے ساتھ, کیونکہ ان کی عمر اس پر بہت کم تھی, بہت چھوٹی تھی, بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی عمر 13 سال تھی, لیکن پیغمبر کی ولادت 1 عام الفیل میں ہوئی ہے اور امیر المومنین کی ولادت 30 عام الفیل میں ہوئی ہے, تو 30 سال تو ویسے چھوٹے تھے پیغمبر سے حضرت علی علیہ السلام, تو 40 سال کی عمر میں اگر پیغمبر 43 سال کی 40 سال میں پہلی وحی نازل ہوئی, 3 سال کا گیپ رہا, پھر اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا, تو اس وقت امیر المومنین کی عمر 13 سال ہی ہوگی ظاہر ہے, 13 سال کے ہیں لیکن کھڑے ہو کے پیغمبر کی نصرت کا اعلان کر, اور جب اعلان کر دیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو اس کی باتیں غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو. اطاعت باہر نکل کے لوگوں نے ابو طالب سے کہا مذاق اڑاتے ہوئے, لو اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. اچھا کیوں مذاق اڑایا؟ مذاق اڑانے کی کیا بات تھی؟ مذاق اس لیے اڑا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اپنے بھتیجے اور اپنے بیٹے کے سپورٹر ہیں, جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ لو اب اپنے بھتیجے کو سپورٹ کرتے تھے, اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. اس کا مطلب ابو طالب اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پر پیغمبر چلتے ہیں. بہرحال تو جناب خدیجہ کے بڑے احسانات ہیں دین اسلام پر, اسلام کی تبلیغ و اشاعت پر, اور پیغمبر ہمیشہ یاد فرمایا کرتے تھے, گو کہ خدا نے پیغمبر کو اس کے بعد بہت ساری ازواج مطہرات عطا کی, وہ ساری ازواج مطہرات قابل احترام ہیں, امت کی مائیں ہیں وہ, قرآن نے ان کو امہات المؤمنین کہا ہے, مؤمنین کی مائیں کہا ہے, اور مناسب نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اپنے ماں کی برائی کرے, کسی انسان کی ماں بری بھی ہو تو اس کو اپنے ماں کی برائی نہیں کرنی چاہیے. تو جن کو قرآن نے امہات المؤمنین کہا ہے ان کی شان میں کوئی توہین گستاخی یہ کسی طرح بھی کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے, سب کا احترام اپنی اپنی جگہ ہے, لیکن جس طرح انبیاء علیہ السلام میں ہیں کہ سارے انبیاء ہیں اور ان سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں, لا نفرق بین احد منہم, ان میں کوئی فرق بھی نہیں کرتے, تو نبوت رسالت میں تو فرق نہیں کرتے, سب اللہ کے نبی ہیں, سب اللہ کے برگزیدہ ہیں, لیکن قرآن کریم نے ان کے لیے یہ بھی کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی. فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے، فضیلت کے اعتبار سے فرق. فضیلت کے اعتبار سے نبی اور نبی، رسول اور رسول برابر نہیں ہیں، تو صحابہ اور صحابہ بھی برابر نہیں ہیں، امہات المومنین اور امہات المومنین بھی برابر نہیں ہیں. فضیلت کا فرق ہے. اور فضیلت کا تعلق کسی چیز سے ہے کہ جس کی جتنی زیادہ قربانی ہے، جس کی جتنی زیادہ دین اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہوگی. پیغمبر کیوں یاد کرواتے تھے؟ بعض ازواج متحرات کی طرف سے یہ جملے سامنے آئے کہ آپ کیوں ان کو یاد کرتے ہیں اتنا، خدا نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دے دی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب قوم مجھے جھٹلایا کرتی تھی، تو اس وقت اس نے میری مدد کی جب سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. اس نے جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ بارِ الٰہی ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک رمضان میں جو نیکیاں ہم انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اپنی جانب سے کئی گنا اجر و ثواب عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ضرور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار و احوال میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. کوئی ضروری سوال ہے تو میں حاضر ہوں. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. دیکھیے جو پہلے سوال جو ہے نا آپ کا، اس میں تھوڑا سا ایک کریکشن کرنے پہلے تو، کہ والدہ کی رلٹ کے بعد دودھ نہیں پلایا، والدہ کی موجودگی میں پلایا، والدہ کی موجودگی ہی میں پلایا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تاریخ کو، تاریخی واقعات کو چیک کرنے اور ویریفائی کرنے کے لیے خود تاریخ کا طریقہ کار ہے، ہسٹوریکل میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ بعض وقت کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ایک منطق ڈیولپ کرتے ہیں پہلے تو، اور پھر اپنی منطق کے مطابق تاریخ کو چیک کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر فٹ نہ آئے تو ہم تاریخ کا انکار کر دیتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ سیرت کی ہر کتاب میں ہے. اب آپ کو اچھی لگے بری لگے یہ بات، آپ جب تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو کسی نہ کسی کتاب سے پڑھیں گے نا، جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور تو کوئی جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے ہمیں بتانے کے لیے. تو ہر سیرت کی کتاب میں، ہر تاریخ کی کتاب میں تذکرہ ہے کہ پیغمبر کو دودھ پلانے کے لیے ایک قبیلے میں بھیجا گیا، اور وہ خاتون کا نام ہے حلیمہ سعدیہ. یہ اس زمانے میں عمرہ میں، شرفا میں یہ بات رائج تھی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی اور قبیلے میں بھیجا کرتے تھے اور گاؤں میں بھیجتے تھے. یعنی گاؤں کا انوائرمنٹ جو زیادہ نیچر کے قریب ہوتا ہے، بچوں کو وہاں بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی جو ارلی گروتھ ہے وہ اس نیچرل انوائرمنٹ میں ہو. اس سے ان کی کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے لینگویج اچھی ہوتی ہے، فصاحت اور بلاغت آتی ہے. یہ کچھ ان کا اپنا پرسپشن تھا، اس کے مطابق لوگ بھیجا کرتے تھے، اسی کے مطابق پیغمبر کو بھیجا گیا. اب یہ اس منطق میں فٹ آتی ہے نہیں آتی ہے کہ کوئی نبی کیا کسی کی دودھ پی سکتا ہے؟ بھائی یہ منطق آئی کہاں سے؟ یہ منطق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داستان سے آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داستان کو پڑھ کر کیا آپ 124,000 انبیاء پہ فٹ کر دیں گے کہ 124,000 انبیاء میں سے کوئی دودھ نہیں پی سکتا کسی کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، کیونکہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا ہے. خود قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس کو تم ڈبے میں بند کر کے اور دریا میں ڈال دو، خدا واپس پہنچائے گا، واپس ملوائے گا تم سے. تو خدا نے واپس ملوانے کے لیے، ماں کو بیٹے سے ملانے کے لیے یہ طریقہ خداوند عالم کی طرف سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں، بالآخر یہی ہوا کہ والدہ ہی آئیں. اور تو اس کو سب پر فٹ کرنا ایک میرے خیال میں تو مناسب منطق نظر نہیں آتی ہے کہ ہم ایک واقعے سے ایک نتیجہ نکالیں اور اس کے بعد اس کو جنرلائز کر دیں. ایک تو یہ جنرلائزیشن ایرر اس کے اندر موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب حلیمہ سعدیہ خدا نہ خواستہ مشرکہ تھیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ دیکھیں اس زمانے میں مختلف طرح کے لوگ تھے، یہ والا اسلام تو تھا ہی نہیں نا جو بعد میں آیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو حنفا کہلاتے تھے. حنفا وہ لوگ تھے کہ جو مشرک نہیں تھے اور اس قسم کے قبیح اعمال شراب اور اس قسم کی برائیاں ان سے بھی دور تھے. ان کے اندر توحید کا ایک شعور موجود تھا, وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. ایسے لوگ موجود تھے, سب بت پرست نہیں تھے, اسی معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. زمانے جاہلیت کے بعض شعرا کے ایسے کلام موجود ہیں جن میں بتوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. اب وہ کسی مذہب سے وابستہ نہیں تھے, جیسے آج کل ہمارے ہیں نا بعض لبرل لوگ ہیں بڑے, اور وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے, وہ ہر ایک مذہب کا مذاق اڑا لیتے ہیں. تو اس طرح کے لبرل لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تم کس کے سامنے جھک رہے ہو, یہ تو نہ تمہاری باتوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا, نہ یہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. تو ایسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے جن کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو چکی تھی کہ یہ بت پرستی کچھ بھی نہیں ہے, یہ فضول ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا اصل میں مذہب کیا تھا, لیکن ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ وہ خدا نخواستہ مشرکہ تھی. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تو پیغمبر نے ماذا اللہ کسی مشرک عورت کا دودھ پی لیا, اور ہم ایک جنرل پرسپشن بنا دیں کہ کوئی بھی نبی اپنی ماں کے علاوہ کسی کے اور عورت کا دودھ نہیں پیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اب چونکہ یہ تاریخ ہے اور تاریخیں بعد میں لکھی گئی ہیں, ایونٹ جو ہے وہ پہلے ہوا ہے اور ریکارڈ جو ہے وہ بہت بعد میں ہوا, 100 سال سے بھی بعد, اس لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعات بالکل بے عین ہی حتمی ہیں. اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چیزیں بعد میں ریکارڈ کی گئیں, اس وقت ریکارڈ نہیں کی. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ سیرت پیغمبر کے بغیر سیرت ائمہ طاہرین ظاہر نہیں سمجھ سکتے. جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, قرآن کریم کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ ہی کی زندگی کا ریفلیکشن ہے. اہل بیت اطہار کی زندگی سیرت رسول جو ہے وہی سیرت ائمہ طاہرین ہے نا. کیوں امام حسین علیہ السلام نے کہا اسیر پہ سیرت جدی, میں اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں, وہ ابی علی ابن ابی طالب اور اپنے والد گرامی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. کیونکہ جو پیغمبر کی سیرت ہے وہی علی علیہ السلام کی سیرت ہے, وہی امام حسن کی سیرت ہے, وہی امام حسین کی سیرت. تو یہ سب اسی سیرت ہے, سیرت اور اسی عظمت کردار کا ایک تسلسل ہے. ان سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان سب کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت. بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ اگر کائنات میں اتنی نشانیاں موجود ہیں تو پھر انبیاء کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں خداوند عالم نے ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے, اس میں سب سے پہلے تو انسان کو عقل دی ہے. عقل خود ہمارے ہاں تو عقل کی بہت اہمیت ہے نا, ائمہ طاہرین نے اس کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے. اصول کافی کی پہلی جلد کا پہلا چیپٹر کتاب العقل ہے, اس کے اندر کئی 100 حدیثیں ہیں. تو عقل جو ہے اس کو پیغمبر باطنی کہا گیا ہے, عقل کو پیغمبر باطنی کہا گیا ہے, اور انبیاء علیہ السلام پیغمبر ظاہری. لیکن عقل کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عقل ایک حد تک چیزوں کو سمجھ سکتی ہے اور اس کے بعد جا کے رک جاتی ہے, نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ عقل جو ہے وہ غلطی بھی کرتی ہے. عقل ہو یا حواس ہوں یا جتنے بھی سورسز آف نالج اینڈ انفارمیشنز ہیں, ان کے ساتھ یہ دو ایشوز ہیں, ایک ان کی لمیٹیشن اور دوسرے ان کے سگنیفیکینس آف ایرر, غلطی کا امکان اور ان کی محدودیت. تو وہی اس لیے ہے کہ جہاں پر عقل آ کے رک جاتی ہے وہی عقل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. یہ بات ذہن میں رہے, وہی عقل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. جہاں پر عقل رک جاتی ہے, جہاں عقل غلطیاں کرتی ہے, جہاں عقل ٹھوکر کھاتی ہے, وہی انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی. ٹھیک ہے, ایک مقام پہ جا کر, مثال کے طور پر ایک انسان بیمار ہوا, اسپتال لے کر گئے, آپ نے سارے سائنس ٹیکنالوجی انوالو کر دیا اس میں, ادھر نلکی ادھر نلکی, ادھر ڈرپ ادھر فلاں, یہ کر کرا کر اس کو آئی سی یو میں ڈال دیا. ساری کوششوں کے باوجود بعض اوقات بالآخر اسٹریٹ لائن آ جاتی ہے ایک مانیٹر کے اوپر, صحیح ہے. اب وہ ختم سارا نلکیاں ساری باہر, سائنس آپ کی ختم ہو گئی یہاں پر آ کے. ٹھیک ہے, اب آپ ڈاکٹر سے پوچھیں واٹ نیکسٹ, صاحب اب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا میرے بل ادا کریں اور لے جائیں, اس کے آگے تو میرا کام ختم. اب کیا اس انسان کی کہانی ختم ہو گئی یا اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ حیات برزخی کیا ہے؟ عالم آخرت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ صراط کیا ہے؟ میزان کیا ہے؟ مرصاد کیا ہے؟ عقل تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے نا، عقل رک جاتی ہے وہاں. تو ایک حد تک عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے، عقل کا انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ جو عقل سے انکار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ خود وحی اور نبوت اور رسالت کی حقانیت اور صداقت کو آپ عقل ہی سے سمجھتے ہیں. خود وحی اور نبوت اور رسالت کی حقانیت کو آپ عقل ہی سے پرکھتے ہیں نا، عقل تو وہاں پہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو وحی جو ہے وہ اس کے ایک لیول اوپر ہے. سوال ایک ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، ہم قرآن کے باطن کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے، قرآن جو نازل کیا گیا ہمارے لیے وہ ظاہر طور پہ نازل کیا گیا، ہمارے سامنے اس کا باطن نہیں ہے. ہمیں کہا گیا ہے اس کے ظاہر پر عمل کریں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیتیں دو طرح کی ہیں، آیات و محکمات. قرآن کریم کی آیتیں فی ہے آیات و محکمات، اس میں محکم آیتیں ہیں، واضح، کلیئر، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ہن ام الکتاب، یہ ہے اصل کتاب. جو آیات محکمات ہیں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ اصل کتاب ہے. وہ اخر و متشابہات، اور کچھ متشابہات ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو پڑھنے پر سمجھ میں نہیں آتی. اگر ہم اس کی ظاہری تشریح کریں، تفسیر کریں تو گمراہ ہو جائیں گے. ایسی آیتیں ہیں تو ان کے لیے کیا کریں؟ قرآن کریم کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ آیتیں کو پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد وَيَبْتَغُونَ تَأْوِيلَهُ وَيَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ، وَيَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ وَيَبْتَغُونَ تَأْوِيلَهُ، اس کے تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ فتنہ چاہتے ہیں اصل میں. تو متشابہ آیات کی تعویل کرنے سے منع کیا، تعویل کیا یہ باطن ہے، تعویل کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد کیا گیا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، جانتا نہیں ہے سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے. تو جو راسخون فی العلم ہے، تعویل کا علم، باطن قرآن کا علم صرف ان کے پاس ہے، اور صرف انہی سے حاصل کرنا صحیح، اپنی عقل مندی دکھانا ہرگز صحیح نہیں. ایسی آیتوں میں یعنی باطن قرآن کا علم صرف ان کے پاس ہے، لہذا جتنا انہوں نے ظاہر کیا ہے، جتنا انہوں نے بتایا ہے، اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں. ائمہ تعالی نے فرمایا نحن راسخون فی العلم، ہم ہیں راسخون فی العلم. تو ایک جملے پہ میں ختم کروں، میرے خیال میں وقت ہو گیا اب، ایک جملے پہ میں ختم کروں. بہت خوبصورت جملہ ہے، حدیث ہے امام حسین علیہ السلام سے، فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں کہ فی ہے اربعۃ اشیاء، قرآن کریم میں چار چیزیں ہیں، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق. ایک چیز ہے عبارت، ایک ہے قرآن کی عبارت، ایک ہے اس کا اشارہ، ایک ہے اس کے لطائف، اور ایک ہے اس کے حقائق. فرمایا فالعبارت للعوام، یہ جو قرآن کی عبارت ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے، عام لوگ اس کی عبارت کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور عمل کریں. والاشارہ للخواص، یہ جو عبارتیں ہیں نا، یہ عبارتیں کچھ خاص معنوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جہاں عام لوگ نہیں پہنچ سکتے، خاص لوگ پہنچتے ہیں، علماء پہنچتے ہیں، مفسرین پہنچتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں عام لوگ نہیں پہنچتے. واللطائف للاولیاء، اور قرآن کے لطائف ہیں، لطائف یعنی ڈیلیکیسی، باریکی، گہرائی، کچھ قرآن کی گہرائی ہے، کچھ قرآن کی باریکی ہے، جہاں تک علماء بھی نہیں پہنچتے، اولیاء پہنچتے ہیں. یعنی اس کے لیے فقط علم کافی نہیں ہے، بلکہ معرفت کا ایک لیول چاہیے. صرف علم سے نہیں پہنچ سکتا انسان، بلکہ معرفت کا ایک لیول چاہیے، پھر وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء، اور حقیقت ہے قرآن کا علم تو صرف انبیاء کے پاس. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو نہیں سمجھیں گے، سمجھیں گے، اپنے لیول پہ سمجھیں گے. اس کے اوپر والا لیول چاہیے، علماء سے رجوع کریں. اس سے اوپر والا لیول چاہیے، اولیاء اللہ سے رجوع کریں. اس کے اوپر والا لیول چاہیے، انبیاء علیہ السلام سے رجوع کریں. اختتام کرتے میرے خیال میں اسی کے ساتھ دعائے سلامتی امام زمانہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى